ان 313 میں جو قوت ایمانی، جو جذبہ ایمانی، جو جوش شہادت اور ذوق جہاد پیدا کیا تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 برس کی محنت کا نتیجہ. یہی وجہ ہے کہ حضور نے بدر سے ایک شب پہلے، مشہور واقعہ ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا، کہ جس صبح کو جنگ ہونے والی تھی وہ جو رات تھی اس سے پہلی، اس میں آپ نے طویل ترین سجدہ کیا. دونوں جو پڑاؤ تھے جنگوں کے، اس کے درمیان کی جگہ میں گھاس پھوس کی ایک جھوپڑی بنا دی گئی تھی، اس عریش میں، اس جھوپڑی میں حضور نے سجدہ کیا ہے بہت طویل، اور دعا کی ہے گڑ گڑا کر. حضرت ابو بکر پہرے پر تھے اس وقت. یہ واقعہ بہت اہم ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے انتقال پر جو خطبہ دیا تھا، عربی روایت کے مطابق کہ خطیب جو ہے وہ کسی کے انتقال پر کھڑا ہو کر وہ اس کے محاسن کو بیان کرتا ہے، تو یہ ایک روایت تھی. حضرت علی نے جو خطبہ دیا اس کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ابو بکر تم ہم میں سب سے زیادہ شجاع تھے، اس لیے کہ جو شدید ترین خطرے کی رات تھی اس روز پہرا تم دے رہے تھے محمد الرسول اللہ. وہ تنہائی کی کا لمحات کا ذکر تصور کیجئے، اور جنگی جنگ کا میدان ہے، اس جھوپڑی کے باہر جو کھڑا تھا ننگی تلوار لے کر وہ ابو بکر تھے. علامہ اقبال نے اسے ایک شعر میں خوب جمع کیا ہے کہ ہمت اوں کشت ملت را چو ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. حضرت ابو بکر کا معاملہ کیا، چار چیزوں میں انہیں وہ فضیلت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. ایمان لانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور دوسرے ابو بکر، ثانیے اسلام و غار و غار ثور میں کون تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کس سے کہا تھا حضور نے؟ کس سے کہا گیا ہے؟ اس قال لصاحبہ، صاحب کون تھے؟ محمد کے، ابو بکر. اور پھر بدر کے میدان میں اس شب میں محمد الرسول اللہ پر جب سجدہ کر رہے تھے، پہرے دار کون تھا؟ ابو بکر. اور قبر میں دفن کون ہوا حضور کے پہلو میں جا کر؟ سب سے پہلے ابو بکر. تو ہمت اوں کشت ملت را چو ابر، جیسے کہ زمین کے لیے ابر جو ہے وہ اس کی رویدگی کا ذریعہ بنتی ہے، جو بالکل ویران اور اجاڑ زمین پڑی ہو، بارش آتی ہے، ابر برستا ہے، اب اس میں ہریاول آتی ہے. تو اس امت کی کشت ویران کے لیے ابو بکر کی شخصیت ابر کے معنی ہے. ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. بارہ، یہ پھر ایک ضمنی بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 313 جو تیار کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، 15 برس کی محنت شاقتہ کے نتیجے میں، پہلے اس کو مد نظر رکھیے. یہ حزب اللہ اگر نہیں ہوگی، دین کبھی غالب نہیں ہوگا. دین کے نام کو سیاسی مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا. دین کے لیے وقتی طور پر جوش میں آ کر لوگ غریبان کھول کر گولیاں بھی کھا لیں گے، کھائی ہیں لوگوں نے، اب بھی کھائیں گے. یہ ضرور ہے کہ ایک تحریک کے ناکام ہونے کے بعد اس کا جو صدمہ رہتا ہے لوگوں کو، ڈس ایلوژنمنٹ جو ہوتی ہے، فرسٹریشن جو ہوتی ہے، تو کافی عرصے تک پھر مشکل ہوتا ہے. لیکن ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ لوگوں کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر چل جاتا ہے، اس لیے کہ ہوتا رہا ہے. لیکن کوئی بالفعل نتیجہ نہیں نکلے گا. بالفعل نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دیکھو کہ پہلے کیا ہے، خدا کا کام کیا ہے، یہ پہلے دیکھو. خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہرا پہلے. تو پہلی بات کیا ہے؟ ایک حزب اللہ کی تشکیل. اس حزب اللہ کے 3 اوصاف ہیں، ان کو جان لیں. نمبر 1، ایمان ان کے دلوں میں ہو، اسلام ان کے وجود پر بالفعل موجود. اگر یہ نہیں ہے، کوئی شخص اپنے اس وجود کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا، تو دھوکے باز ہے، فریبی ہے، فراڈی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو قائم کرنا چاہتا ہوں دنیا میں. جب تک اس حقیقت کو دو اور دو تار کی طرح نہیں سمجھیں گے. دھوکہ کھایا لوگوں نے، بارہا کھایا، 100 مرتبہ کھایا، لیکن یہ اب کسی پر بھی اعتبار نہیں، میں نے اتنے فریب کھائے. حال اب پبلک کا یہ ہو چکا ہے، لیکن اب اصول تو کچھ مستمد کر لینے چاہیے کہ وہ شکلیں تو بارہا ہوئی ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ مسجد کانپور کی ہو، مسجد یکشب ہو لاہور کی، مسجد شہید گنج ہو، مسلمانوں نے قربانیاں دی، لیکن وہ قربانی دینے والوں کا اکثر کا حال یہی ہوتا تھا کہ مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے ہمارے اس قومی جو پوری تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے، وہ یہ ہے جہاں سے کہ راستہ ہی جدا ہو گیا، محمد کا راستہ اور ہمارا راستہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا جو شرط لازم ہے وہ یہ ہے، ایک ایسی حزب اللہ، ایک ایسی جماعت کہ جو نمبر ایک ایمان کا معاملہ تو ایسا ہے نا دل میں ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر تو نہیں آ سکتا، لیکن ایمان کا پھل ہے عمل. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، لہذا وہ عمل صالح کا اگر ہے درخت تو اس کا مطلب ہے ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو اقرار باللسان ہے، مسلمان تو مان لیے جاؤ گے، وہ حقیقی ایمان قلبی جو ہے وہ موجود نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں روئے ارضی پر اور اس سے پہلے اپنے ملک پر، انہیں سب سے پہلے اپنے وجود پر اور نمبر دو اپنے دائرہ اقتدار میں. میں اگر ایک ہیڈ آف دی فیملی ہوں، اگر اللہ نے مجھے چار بچے دیے ہیں، اگر ایک بیوی ہے میری، ان کے اوپر تو میرا اقتدار ہے نا، اس چار دیواری میں تو میری حکومت ہے. اگر میں وہاں اسلام نہیں قائم کر سکتا، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میں جھوٹا ہوں، فراڈی ہوں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہوں. اپنی ذات اور اپنے دائرہ اقتدار میں دین کو قائم کرنے والے، نمبر ایک. نمبر دو، مربوط اور منظم، ڈسپلن، اس لیے کہ موب سے کوئی کام نہیں ہوتا، ہجوم کچھ نہیں کر سکتا. اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں کہ عید آزادہ شکوہ ملک کو دیں اور عید محکومہ ہجوم مومنی. ایک ہجوم ہے، اس ہجوم سے تو کام نہیں ہوتا. ڈسپلن، سم و طاعت. اسی لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. التزام جماعت، جماعت کی شکل میں رہو، اور جماعت میں ڈھیلی ڈھالی نہیں، چار آنے کی ممبری والی نہیں کہ کسی کو صدر بھی بنایا ساتھ ہی اس کی ٹانگ گھسیٹنے بھی شروع کر دی، وہ جماعت جو ہے انقلابی جماعت نہیں ہوتی. انقلابی جماعت، دین کو قائم کرنے والی جماعت، سم و اطاعت، سنو اور اطاعت کرو. ہاں اگر اختلاف رائے پیش کرو، شریعت کے دائرے سے تجاوز ہو رہا ہے، لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے تو فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اس رشتے کو شریعت میں قرار دیا گیا ہے رشتہ بیعت، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی، حالانکہ حضور پر تو صحابہ ایمان لائے تھے، اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں، حضور رسول ہے، ان کی اطاعت تو ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن حضور نے بعد والوں کی رہنمائی کے لیے سنت بیعت ہمارے لیے چھوڑی ہے کہ اب اس رشتے کو جوڑنے کے لیے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہجرت سے ایک سال قبل تقریباً، یہ ہجرت جو بیعت ہوئی ہے بیعت عقبہ ثانیہ، حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے بیعت کی تھی کہ ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، یہاں پر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں خود، وہی تو حکم دینے والے ہیں، وہی تو بتائیں گے کیا جائز ہے کیا ناجائز، لہذا کوئی ایکسیپشن نہیں، جو حکم آپ دیں گے مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں اس کے لیے آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور جنہیں آپ امیر مقرر کریں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے، البتہ جو بات حق ہوگی کہیں گے ضرور، کسی کے روب کی وجہ سے ہم اپنی زبانیں بند نہیں کریں گے. یہ ہے وہ بیعت جس سے کہ وہ رشتہ جڑا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں جن سے قول و قرار ہوا ہے، جس کے لیے میں نے وہ شعر آپ کو سنایا کہ جو صحابہ کرام امام بخاری لائے ہیں اس روایت کو کہ میدان غزوہ احزاب میں جب خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کرام اس وقت سختی بڑی شدید تھی، سردی شدید، کئی کئی وقت کے فاتح، سنگ لاکھ زمین، بڑی شدید مشقت، تو ان کی زبانوں پر آواز میں آواز ملا کر یہ شعر تھا جسے وہ پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جاری رہے گا. اور میں یہاں تو بتاؤں تو بہت سے لوگوں کو یقیناً اس کا اندازہ ہوگا کہ 150 برس پہلے اس بر صغیر پاک و ہند میں تحریک شہیدین سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک اٹھی، اگرچہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے یا یہ کہ ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجک کوئی خطا کہا جا سکے، یہ تاریخ کا مسئلہ ہوگا کہ اس سے بھی معصوم نہیں ہے نبی کے بعد کوئی شخص، اس پہلو سے اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خالص ٹھیٹھ دینی جہاد کا اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایک غلغلہ بلند ہوا تھا. 6 مئی 1831 کو وہ بالا کوٹ کا حادثہ خوچکا پیش آیا ہے، تو ابھی کتنے برس ہوئے، 155-156 برس ہے، اور وہ بیعت جہاد پر وہ اجتماع قائم ہوا تھا جس پر کہ وہ جماعت کا سواس ہوا. تو دوسری چیز ایک یہ کہ ان کے اندر کمٹمنٹ ہو، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرے، اس کا کم سے کم ثبوت. نمبر دو، ایک آرگنائزیشن کمیٹڈ سم ہوتا، آرمی آرگنائزیشن، ملٹری آرگنائزیشن، ملٹری ڈسپلن والی آرگنائزیشن کے اندر مضبوط ہو. نمبر تین، تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے، کوئی ریزرویشنز نہ، اس راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی سعادت سمجھے. اس میں جان چلی جائے فہول بطلو نشانے مرد مومن بات گوئم چمر غایت تبسم مطلب، یہ تین شرطیں پوری ہوں تو وہ حزب اللہ وجود میں آئی. اس حزب اللہ کو اب جو بھی موانے ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی غلط ظالمانہ نظام قائم ہے، اس کے خلاف کشمکش کرنی ہوگی. وہ کشمکش جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کشمکش کے ضمن میں یہ جو تین باتیں میں نے عرض کی ہیں ان میں تو کوئی سرے منہ فرق نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ سے ملا ہے جو کا تو ہمیں اختیار کرنا ہوگا. کشمکش کے ضمن میں ایک اجتہاد کرنا پڑے گا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ حضور کا مقابلہ تھا کفار سے، کھلم کھلا مشرکین سے، ہمارا معاملہ مسلمانوں سے، فاسق ہو فاجر ہو ہے تو مسلمان. یہ ایک سچویشن کا فرق ہے جس کی وجہ سے اجتہاد کرنا پڑے گا کہ کیا کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اتنی طاقت نہ ہو کہ آپ اس نظام باطل کو چیلنج کر سکے اوپن میدان میں آ کر، اس وقت تک تو وہی ایک کام کرنا ہے، دعوت، تربیت، تنظیم، تاکہ آپ کا بیس براڈ ہوتا چلا جائے، قوت بڑھتی چلی جائے. کسی اور کام میں اپنا وقت ضائع کرنا اپنے مقصد کو نقصان پہنچانا. اور اس میں یہاں تک گنوں گا کہ جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں، انقلابی جماعتیں اس کے اندر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتی. یہ ان لوگوں کا کام تو ضرور ہوتا ہے کہ جنہیں الیکشن کے راستے سے کوئی کام کرنا ہو اپنے لیے گڈ ویل پیدا کرنے کے لیے. انقلابی جماعتیں کبھی یہ کام نہیں کرتی. اور اسلامی جماعت حزب اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خدمت کیا ہے کہ اگر نو انسانی ایک ظالمانہ نظام کے پنجے میں ہے تو ظالمانہ نظام کو ختم کر دینے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، اس سے بڑی تو کوئی خدمت ہے ہی نہیں. آپ ایک غلط معاشی نظام کو تو برقرار رکھے جس کی وجہ سے کہ بھوکا اور بھوکے سے بھوکا ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ناجائز دولت کا ارتکاز ہوتا چلا جا رہا ہے. اس نظام کو تو آپ نے چھیڑا نہیں اور بھوکوں کے لیے لنگر کھول دیا کہ آئے خیرات لیں اور کھانا کھا لیں. یہ خدمت خلق ہے. سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ ظلم کو ختم کرو اور نظام عدل کو قائم کرو. جو اس کے لیے تن من دھن لگا رہے ہوں ان کا اصل میں یہی کام سب سے بڑا خدمت خلق کا کام ہے. اس سے بھی آگے چل کر سوچئے، ایک شخص جو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہو، جو لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کر رہا ہو، اس سے بڑا خادم خلق کوئی ہوگا؟ اگر تو ایمان ہے اس پر کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو اس کی بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہے اس سے بڑا آپ کا خیر خواہ اور بہی خواہ اور آپ کا خادم اور کون ہوگا جو ابدی زندگی ہے اس کی درستی کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو تمام سوچنے کے زاویے بدل جاتے ہیں. جب تک اتنی طاقت نہ ہو کہ آپ نظام باطل یا نظام ظالمانہ جو ہے اس کے خلاف چیلنج کر سکے, اوپن چیلنج تھرو کر سکے. اصل کام کیا ہے؟ دعوت, تنظیم, تربیت. البتہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ اب ہمارے پاس طاقت ہے, تو محمد الرسول اللہ نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سمجھ لیجئے, آج کیا کرنا ہوگا اسے بھی سمجھ لیجئے. اور پہلے اصول میں بیان کر چکا ہوں, جو کچھ حضور نے کیا اس میں یہ چیز پیش نظر رہے کہ حضور کا مقابلہ کفار سے تھا. ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا اگر وہ وقت آ جائے, اگر ہم اس طرح کی ایک جماعت تیار کرنے میں تیار ہو جائیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ ذرا سا اجتہادی مسئلہ ہوگا, اس لیے کہ ہمارا معاملہ کفار سے نہیں, مشرکین سے نہیں, مسلمانوں سے. حضور نے کیا کیا اس کو سمجھ لیجئے پہلے. یہ سیرت النبی کا ایک ایسا چیپٹر ہے جس کے اوپر بہت کم توجہ دی گئی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ فیکٹس آن ریکارڈ ہے. ہوتا کیا ہے, ایک مصنف کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے تو اسے خوب لمبا چوڑا بیان کرے گا, اور ایک چیز کو اس نے اہمیت نہیں دی تو بیان تو کر دے گا, یہ تو اس کا یوں سمجھیے کہ تصنیفی دیانت کا تقاضا ہے, لیکن اس کو ان امپورٹنٹ سا دکھا دے گا. اس دور میں جو کہ انگریزی دور میں جو لکھی گئی ہیں سیرت پر کتابیں, کیونکہ وہ ہماری ایک شکست خوردہ ذہنیت اس کے اندر شامل ہو گئی, تو بعض چیزوں کو ہم نے دبایا ہے, اور وہ چیز ان میں سے ایک وہ ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں. لیکن فیکٹس موجود ہیں تاریخ کے اندر سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ تعالی نے جیسے ہی حضور کو مدینہ منورہ میں بیس عطا کر دیا, اور مدینہ منورہ میں حضور کا داخلہ جو ہوا وہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا, اس لیے کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے ایمان لا چکے تھے. وہاں جا کر چھ مہینے تو آپ نے لگائے, یہ چند جملوں میں بیان کر دوں گا, خدا کے لیے اس پر غور کیجئے گا, یہ بہت اہم حصہ ہے. چھ مہینے آپ نے لگائے, تین کام کیے. اس کو میں عنوان دے رہا ہوں انٹرنل کنسولیڈیشن. مدینے میں اپنی حیثیت کو, اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے تین کام. نمبر ایک, مسجد نبوی کی تعمیر, یہ مرکز بنا مسلمانوں کا, یہی اب جمعے کی نماز کا بھی ہے, پنج وقتہ نماز بھی ہے, یہی اصحاب صفا کی تربیت بھی ہے, یہی حضور کی صحبت کے لوگوں کو اس سے فیضیاب ہونے کے مواقع بھی ہیں, یہی ان کا مرکز ہے, یہی گورنمنٹ ہاؤس ہے, یہی خانقاہ ہے, یہی درسگاہ. نمبر ایک. نمبر دو, انصار اور مہاجرین کی مواخات, یہ دو علیحدہ علیحدہ کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر نہ رہے, ایک مہاجر ایک انصاری بھائی. اور بھائی کیسے, لوگوں نے گھر تقسیم کر دیے, لوگوں نے دکانیں تقسیم کر دی. آخری بات جو بتا رہا ہوں, جو پہلی مرتبہ سنے کا چونک جائے گا, لوگوں نے یہاں تک مثالیں قائم کی ہیں کہ ایک انصاری اپنے مہاجر, جس کو حضور نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی, اسے لے کر گھر جاتا ہے, کہتا ہے کہ میری دو بیویاں ہیں, ان میں سے جو تمہیں پسند ہو. آپ چونکے گے یہ بات کیا ہو رہی ہے صحابہ کے بارے میں, اس کی وضاحت کر دوں گا. جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو, میں اسے ابھی طلاق دے دوں گا. تمہیں کہا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں ہوں اور میرا بھائی, جسے محمد رسول اللہ نے میرا بھائی قرار دیا ہے, اس کا گھر آباد تھا. اب اس میں پس منظر میں کیا ہے, عرب میں پردہ نہیں تھا, اس وقت تک پردے کا حکم آیا نہیں تھا, سیدھی سیدھی بات, پردے کا حکم بعد میں آیا, لہذا اس میں آپ کے لیے کوئی جو ہے اشکال یا اجتماع کی بات نہیں ہونی چاہیے, نہ اس کو ہمیشہ کے لیے دلیل بنا لیجئے. اس لیے کہ جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا, شراب پی رہے تھے صحابہ کرام, لیکن حرام جب تک نہیں کی گئی تو پیئیں گے, اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا. جس طرح غزوہ بدر تک, غزوہ احد تک فوت ہونے والوں پر بین کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی, تو جو بھی شہدائے احد تھے ان پر مدینے میں باقاعدہ جو ہے وہ بین کیا ہے خواتین نے. یہ واقعات آتے ہیں, اس اعتبار سے ان کو رکھنا چاہیے کس وقت کس حکم کا نزول ہوا. بہرحال ایک دوسرا کام حضور نے کیا, انٹیگریشن آف دی سوسائٹی, مہاجرین اور انصار کی اخوت. تیسرا کام, یہودیوں کو معاہدوں میں جکڑ لیا، کیونکہ وہ مدینے میں موجود تھے تینوں قبیلے. اس کی تو اب میں کیا عرض کروں کہ منگومری واٹ کی کتاب آپ پڑھیے تو اس نے کوئی سپرلیٹیو نہیں چھوڑا ہے جو حضور کے لیے استعمال نہ کر لیا ہو. حضور کا مدبر ہونا، سیاستدان ہونا، حضور کا دور اندیش ہونا، حضور کی معاملہ فہمی، حضور کی انسان شناسی، یہ تمام معاملات، موقع شناسی، ان سب کو اس نے جو خراج تحسین ادا کیا ہے. تو انگریزی زبان میں اس ضمن میں کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مدح و تعریف کا لفظ نہیں ہے جو اس نے استعمال نہ کر دیا. اس میں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے جاتے یہودیوں کو معاہدے میں جکڑ لیا. اس کے بعد اب آپ نے دو کام کیے، چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف. غزوہ بدر سے پہلے 8 ایسے دستے جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں سیرت کی کتابوں میں. عام تصور یہ کہ شاید پہلا معاملہ بدر کا ہوا. چھوٹے چھوٹے دستے بعد میں حضور خود بھی تشریف لے گئے، غزوات انہیں کہیں گے. اور اس کے دو مقصد تھے، ایک قریش کی پولیٹیکل آئسولیشن، حضور نے جن قبیلوں کے معاہدے قریش کے ساتھ تھے ان کے ساتھ خود بھی معاہدے کرنے شروع کر دیے، کم سے کم نیوٹرلائز ہو گئے. یا یہ کہ جو معاہدہ ادھر سے توڑ کر ادھر حلیف بن گیا تو قریش کا زون آف انفلوئنس کم ہو رہا ہے، حضور کا زون آف انفلوئنس بڑھ رہا ہے. اس کو آپ جدید اصطلاح میں کہیں گے پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اور نمبر دو، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. اس لیے کہ مکے کی لائف لائن کیا تھی؟ معیشت کا دار و مدار تجارت پر. تجارت کے قافلے یا شام کو جاتے تھے تو بدر کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے، یا جاتے تھے وہ یمن کی طرف تو طائف سے ہو کر گزرتے تھے. دونوں طرف آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے، اپنی پریزنس ثابت کر دی کہ ہم یہاں ہیں، وی آر ویری مچ ہیئر. یہ دو اقدام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دستہ جو آپ نے بھیجا تھا طائف کی طرف، طائف اور مکے کے درمیان وادی نخلا میں، وہاں ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. تو ہجرت کے بعد پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ہوا. دیز آر آل اسٹیبلشڈ فیکٹس آف ہسٹری، سیرت میں، تاریخ میں یہ ساری چیزیں بالکل متفق علیہ حقائق کی حیثیت سے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ ان کو اس طرح نمایاں نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ انگریزی دور میں ہمارا معذرت خواہانہ انداز ہو گیا تھا، اپولوجیٹک انداز ہو گیا تھا. نہیں صاحب، ہم نے جنگ ونگ نہیں کی، حضور نے جنگ نہیں کی، حضور نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ تو مدافعانہ جنگ تھی صرف. اچھی طرح جان لیجئے، حضور مدینے میں آرام کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے. دین کو غالب کر دینا فرض منصبی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے نجات دلانا یہ تو گویا کہ اس کا نقطۂ آغاز بنتا. تو کیسے حضور مدینے میں جا کے آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ حضور نے تو وہاں 6 مہینے صرف لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کے لیے، اس کے بعد اقدام شروع کر دیا ہے قریش کے خلاف، جس کے نتیجے میں قریش نے اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا اور پھر وہ جنگ بدر ہوئی، اور اس سے فائنل فیز جو ہے اس تصادم کا شروع ہو گیا جس کو آرمڈ کانفلکٹ کہیں گے، مسلح تصادم. یہ تو ہے 6 برس کا پھر بعد میں وہ دور چلا، اور جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، 6 برس میں وہ کام پورا ہو. اگر خدا نہ خواستہ تربیت صحیح نہ ہوئی ہوتی، خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں، تربیت پوری نہ ہوتی، پری میچیورلی حضور نے قدم اٹھا دیا ہوتا تو ناکام ہو جاتے دنیاوی اعتبار سے. لیکن چونکہ حضور تو اللہ کے رسول ہیں، ہر وقت رہنمائی اللہ کی ہو رہی ہے، ہر قدم بر وقت اٹھا ہے، صحیح ڈائریکشن میں اٹھا ہے، تو 20 برس کے اندر اندر سارے مراحل طے ہو گئے، مکی دور، مدنی دور. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. یہ تو ہوا سیرت میں کیا ہمیں ملا، ہم کیا کریں گے اگر اللہ ہماری زندگیوں میں وقت لے آئے. ہو سکتا ہے ہم اسی حزب اللہ کے بنانے ہی کے اندر لگے رہیں اور وہ وقت ابھی نہ آئے، ریسپانس نہ ملے، لوگ نہ جڑے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. راہ رو نہ ملیں گے تو کارواں کیسے بن جائے گا؟ کیا بہت سے نبی ایسے نہیں رہے دنیا میں کہ اکیلے رہے، تنہا رہے؟ ان کا ساتھ دینے والا سوائے ان کے اپنے سائے کے اور کوئی نہ ہوا. ایسے بھی ہوئے، ایسے نبی بھی ہیں جو قتل کر دیے گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، حضرت زکریا قتل کر دیے گئے. تو یہ چیز کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے گارنٹیڈ ہے اخروی اجر، اللہ تعالیٰ کے ہاں کا اجر کہیں نہیں گیا کسی کا بھی جو خلوص کے ساتھ اس راہ میں اپنی جان دے دے گا. لیکن یہ کہ دنیا میں گارنٹی کا معاملہ جو ہے نہیں ہے, آپ سے خطا ہو سکتی ہے, اللہ کی حکمت میں ابھی کچھ مہلت ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت ہم کیا کریں گے اگر وہ وقت آ جائے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ایک ایسی حزب اللہ موجود ہے جو وہ تینوں چیزیں کوالیفائی کر رہی ہو, ایمان, یقین اور عمل ان کا اپنا, وہ بندے رب بنے ہوئے ہوں بالفعل, پھر یہ کہ منظم ہو, مربوط ہو. نمبر تین یہ کہ ان کے اندر تن من دھن لگا دینے کے لیے پوری آمادگی موجود ہے اور معتدم تعداد میں. اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, اس کے لیے عنوان ہے حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں, نہیں عن المنکر بالید, بدی کو روکنا قوت کے ساتھ. کوئی اعلان جنگ نہیں ہوگا, معاملہ مسلمانوں سے ویسے بھی معاملہ, کیونکہ آج کا عام شہری نہتا ہوتا ہے اور حکومت کے پاس بہت قوت ہوتی ہے, وہ معاملہ نہیں بن سکتا. ہوگا کیا, جس کو آج کی دنیا میں آپ جانتے ہیں جسے ڈیمونسٹریشن ہے, پکٹنگ ہے, یہ کام غلط ہے, نہیں ہونے دیں گے. جب تک طاقت نہیں ہے ہم نہیں عن المنکر باللسان کریں گے, خدا کے لیے باز آ جاؤ, چھوڑ دو, یہ کام غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ کام اللہ نے منع کیا ہے, یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. یہ کیا ہے, نہیں عن المنکر باللسان, چاہے وہ قلم سے ہو رہی ہے وہ باللسان ہی کے ذیل میں آئے گی, زبان اور قلم یہ ہے ایک ہی کھاتے کی چیز ہے. لیکن جب طاقت ہوگی تو پھر صرف دست بستہ عرض نہیں کریں گے, چیلنج کریں گے کہ نہیں ہونے دیں گے. بس یہ فرق ہے جس سے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس پوری تحریک کا. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں, بہت سادہ سی مثال ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں 23 مارچ اور 14 اگست کو پریڈز ہوتی ہیں, ہم اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں, لوگوں کا مورال بلند کرتے ہیں, انہیں بھی نظر آئے کہ فوج ہے ہماری, ایسی چاکو چوبند ہے, اتنی عمدہ اس کی وردیاں ہیں اور اتنی عمدہ ان کی پریڈ ہے وغیرہ. لیکن یہ کہ اس سارے چیز کے اندر کوئی بری بات نہیں, ایک منکر اس میں ایسا شامل ہے کہ جوان لڑکیاں بھی پریڈ کرتی ہیں. یہ جوان لڑکیاں کون ہیں, امت کی بیٹیاں ہیں. اور یہ بھی جان لیجئے, میں یہاں تک کہتا ہوں کہ محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ حضور پوری امت کے لیے باپ کے درجے میں, حضور کی ازواج مطہرات پوری امت کے لیے مائیں ہیں, یہ تو قرآن مجید کی نص ہے, وہ ازواجہم امہاتہم, حضور کی جو بیویاں ہیں پوری امت مسلمہ کی مائیں ہیں. تو یہ محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بوڑھی عورتیں نہیں ہیں, جوان لڑکیاں, وہ جھک کر نہیں چلتی, سیدھا تان کر چلتی, پریڈ کر رہی ہیں. اور دیکھنے والے کون ہیں, مسلمان. بتائیے کوئی شخص کہے گا کہ یہ جائز ہے, کوئی بریلوی کہے گا جائز ہے, کوئی دیوبندی کہے گا کہ جائز ہے, کوئی شیعہ کہے گا کہ جائز ہے, کوئی اہل حدیث کہے گا کہ جائز ہے. ایک منکر جو متفق علیہ منکر ہے ہو رہا ہے, دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے, مارچ کا پہلا جمعہ تھا اور میں جانے والا تھا عمرے کے لیے, تو مجھے صبح کو جبکہ میں مسجد کی طرف جانے ہی والا تھا اپنے وہ جہاں میں جمعے کی نماز ادا کرتا ہوں, ایک خاتون پرنسپل ہے لاہور کے ایک گرلز کالج کی, ان کا فون مجھے آیا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بلکہ غالباً 4 سال ہو گئے اس کو, کہ بڑا وہ ہنگامہ میرے ذات کے حوالے سے پردے وردے پر عورتوں کی طرف سے, کوئی بیگمات کی طرف سے طوفان تھا اس ملک میں. تو اس نے مجھ سے یہ کہا, اس اللہ کی بندی نے, کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور ہر چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں, یہ اس پریڈ کا کبھی آپ نے ذکر نہیں. وہ خود باپردہ عورت ہے, اپنے کالج میں اس نے ڈسپلن اچھا رکھا ہوا ہے, لہذا اس نے کہا کہ ظلم مجھ پر یہ ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی لڑکیاں بھیجو, دوسرے کالجوں سے لڑکیاں جاتی ہیں شرارتیں کرتی ہیں, میں نے کیونکہ ان کی تربیت اچھی کی ہے تو یہ روشنی تبا تو بر من بلا شدی, یہ الٹا مجھ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو بھیجو. تو آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف. میں نے جمعے میں تقریر کی, اور وہاں کیونکہ جمعے میں آرمی آفیسرز بھی ہوتے ہیں اور سول بھی حکام ہوتے ہیں کافی, میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں عمرے کے لیے, جس کی رسائی ہے ضیاء الحق صاحب تک, خدا کے لیے وہ بات اس کو پہنچائیں ان تک, کہ یہ منکر ہے، بدی ہے، اس کو بند کرو، اور دوسرے یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو پریڈ نہ کروائیں اور ملٹری ٹریننگ نہ دیں. کالجوں میں پردہ واز ہوتی ہے، وہاں لڑکیوں کو آپ اگر ملٹری ٹریننگ دیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم پسند کریں گے اسے کہ ہماری بچیاں بھی ہتھیاروں کا استعمال جانتی ہیں، نہ معلوم کس وقت کیا مرحلہ آ جائے. لیکن اب بھی پریڈ کروانی ہے تو قذافی اسٹیڈیم میں کروا لیں پریڈ، لڑکیوں کی، ان کی مائیں بہنیں جائیں دیکھیں، مسلمان خواتین انہیں دیکھیں پریڈ کرتے ہوئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جوان مسلمان لڑکیاں سڑکوں پر پریڈ کر رہی ہوں اور مسلمان مرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں، یہ ایک منکر عظیم ہے. میں چلا گیا، واپس آیا، اس کراچی سے گزر رہا تھا جدے سے آ کے، وہ ایگزیکٹ 24th of March تھی. وہ تو اخبارات کے اندر بھی کبھی فائل بھی نکال لیجئے تو آپ کو نظر آ جائے گا، صبح کے اخبارات نہیں چھپے تھے. اخبار میں مجھے ایوننگر ملا ہے ہوائی جہاز میں، سٹار، یہ آپ کا یہاں کا، اس کی بینر ہیڈ لائن تھی ریڈ، ویمنس پریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے بھی، امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد صاحب نے بھی کوئی خط لکھا ضیاء صاحب کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کی انہیں خبر پہنچی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی خاطر نے انہیں بھی فون کیا ہو، اور مختلف جو بھی اسباب ہو خط لکھا. یہ بھی نہیں انل منکر باللسان ہے، انہوں نے بھی کر دیا، نہیں انل منکر باللسان. بس یہی سے سمجھ لیجیے، اگر ہم میں کوئی غیرت ہے دینی اور اگر ہمارے پاس طاقت، مجھے شعر یاد آ رہا اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بیا بامن تو آموزم طریقے شاہ بازی را. دو شرطیں ہیں، اگر ایک قطرہ خون تمہارے اندر ہے اور اگر پرو ایک مٹھی بھر پر بھی ہے تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں شاہ بازی سکھاؤں. پھر چڑیوں کی طرح اور فاختاؤں کی طرح شکار کیوں بنتے ہو، شکاری کیوں نہیں بنتے؟ ان کے اندر بھی تو وہی خون ہے، شاہی کے اندر بھی وہی خون ہے، وہی ایک مشتے پر اس کے پاس ہے. اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بیابا من تو آموزن طریق شاہ بازی را. اگر ہمارے اندر ایمان کی کوئی ربق ہے اور اگر ہمارے پاس وہ طاقت فراہم ہو جائے، طاقت نہیں ہے تو کیا کریں گے، دس وقتہ ہی عرض کرتے رہیں گے اور نہیں انل منکر باللسان کریں گے. طاقت اگر ہے تو چیلنج کریں گے کہ پریڈ نہیں ہونے دیں، ہم سڑکوں پر بیٹھیں گے، ہمیں اٹھا کر جیلوں میں ٹھوس دو تو پریڈ کروا لیں، ہمارے سیدھے گولیوں سے چھلنی کر دو تو پریڈ کروا، ہمارے جیتے جی پریڈ دیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسا کہ میں کر چکا ہوں، عام کانفلکٹ کے بعد یا تخت یا تختہ، دو میں سے ایک بات تو ہوگی، درمیانی بات تو کوئی نہیں. اسی طرح اس سٹیج کے آنے کے بعد یا بات مانی جائے گی، اگر بات مانی جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، ایک منکر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. ہم منکرات کا استیصال، ناانصافیوں کا استیصال کراتے چلے جائیں گے، اللہ کے دین کے احکام کو نافذ کرواتے چلے جائیں گے، اور ہمیں اپنے لیے حکومت درکار ہی نہیں. حکومت کا طالب ہونا ہرگز پسندیدہ شے نہیں، بلکہ دین کو ہم تو چاہتے ہیں کہ غالب ہو، اپنا غلبہ تو نہیں چاہتے، معاذ اللہ، سبحان معاذ اللہ، اپنا غلبہ چاہنا تو الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو فی الارض جو ہے اپنے لیے چاہنا، یہ تو دینی اعتبار سے درست ہے ہی نہیں. ہمیں دین کا غلبہ چاہیے، اگر اس راستے سے دین کا غلبہ ہم کروائیں تو فبیہا، اور ہمیں کیا چاہیے. ہوتا کیا ہے عام طور پر، نظام باطل جو ہے وہ بھی بھانپ لیتا ہے کہ اگر ان کی ایک بات مانی تو دوسری ماننی پڑے گی. نظام کونا کے پاس مانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، ان کی ایک بات مانو گے یہ دو اور لائیں گے. لہذا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ جو ایول ہے اس کو اب بالکل ابتدا ہی کے اندر ختم کر دیا جائے، جتنی ایول ان دی بٹ، ان کو ختم کرو، تشدد ہوگا، تشدد میں جان جاتی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. فہول مطلوب، اگر اس جان کا یہ مصرف ہو جائے کہ نہیں انل منکر بلیت کے نتیجے میں یہ جان جاتی رہے، تو یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، مرے کس کام کے لیے مرے، جان دی کس مقصد کے لیے دی. یہ ہے راستہ اس دور میں، آخری پش جسے کہیں گے، جب قوت فراہم ہو جائے تو دین کے غلبے کی جدوجہد یہ ہے. باقی جو راستے ہم نے اختیار کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، میں ان میں سے اب ایک ایک کالا نہ ذکر نہیں کرنا چاہتا،
وہ علیحدہ بات ہے، علیحدہ موضوع ہے. میرے نزدیک اس میں وقت کا ضیاع ہے، محنتوں کا جو ہے وہ جو بھی ضائع ہو رہی ہیں. خلوص کا اجر اللہ کے ہاں مل جائے گا، اس کے ہرگز میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. جو خلوص کے ساتھ جس طریقے کو صحیح سمجھ کر چل رہا ہے، اگر خلوص اس کا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ خلوص ہے، اس کا اجر اس کے ہاں میں اللہ کے ہاں محسوس ہوگا. البتہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا، نتیجہ خیزی اسی راستے میں ہے. اس کی ایک مثال کے طور پر میں پیش کر دوں، نہ ایران ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نہ خمینی صاحب ہمارے لیے کوئی مثال ہے. مثال ہمارے لیے محمد الرسول اللہ تا قیام قیامت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ جزوی تشبیہ کبھی دی جا سکتی ہے، وہ ہم کبھی کمیونسٹوں کی بھی دیتے ہیں کہ دیکھو کمیونسٹ جو ہیں وہ اپنے نظریے کی بالا تری کے لیے اور بالا دستی کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، تو ہم اس کو مثال میں پیش کر دیتے ہیں. یہ مثال اس دور میں ایرانیوں نے قائم کر کے دکھا دی. انہوں نے بغاوت نہیں کی شاہ کے خلاف، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، ناممکن تھا ان کے لیے ہتھیار اٹھانا. شاہ کی فوج، شاہ کے ہتھیار، دی بگیسٹ آرسنل آف ایشیا وہ شاہ کے پاس. اس لیے کہ رشیا تو ایشین پاور ہے ہی نہیں، رشیا از اے یورپین پاور. تو ایشیا میں سے جو ہے رشیا کو اگر نکال دیجئے تو جو سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا وہ کس کے پاس تھا؟ ایران کے پاس. لیکن یہ نہتے لوگوں کا مظاہرہ ہے جس نے کہ اس کا حشر وہ کیا ہے کہ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. فیصلہ کا تھا 15,000 لاشیں جو ہیں جب ایک دن سڑک کے اوپر تڑپتی ہیں تو اندر جو ہے جان کانپ کر رہ گئی ہے اس شہنشاہ آریہ مہر کی. شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ تو جو کیخورس اور سائرس کی عظمت ہے اس کو دنیا میں دوبارہ اس کے خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ کیخورس کی اور سائرس کی بادشاہی جو ہے دنیا میں دوبارہ آئے گی. 2,500 سالہ جشن اس نے منایا تھا اسی کی قبر پر جا کر. لیکن یہ کہ ہوا کیا حشر اس کا، کہ جو اس کے سرپرست تھے جن کا وہ ایجنٹ تھا انہوں نے بھی دور سے سر جھنڈی دکھا دی کہ ہمارے یہاں نہ آنا، اگر آنا بھی ہے تو سیدھے ہسپتال جانا اور لاش یا زندے جیسے بھی ہو سیدھے وہاں سے نکل کے کہیں چلے جانا. کوئی ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، کوئی ویلکم نہیں. کس کا؟ شاہ ایران کا. کہاں؟ امریکہ. کن کے ہاتھوں؟ نہتے لوگ. لیکن نہتے وہ جو جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر چکے کہ یا تن رسد میں جانا یا جاغ تن برایت، یا تو اب ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارے محبوب کے قدموں تک پہنچے گا اور یا جان جسم سے باہر نکل آئے گا. یہ عزم اور یہ ارادہ اور یہ ہمت جس میں پیدا ہو جائے کوئی دنیا کی طاقت سے اس کے مقابلے میں نہیں آتا. لیکن ذہن میں رکھیے جو میں عرض کر چکا ہوں، شرط اولین وہی ہے، وہ حزب اللہ کے اوصاف کوالیفائی کرنا. کٹھن کام وہی، منزل وہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اور اس کے لیے ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ طریقوں کو بروئے کار لانا. بس میں آپ حضرات کے شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں صرف یہ اور عرض کر دوں، جو کچھ سمجھ میں آیا ہے، اصول یہ ہے کہ جو سمجھ میں آیا ہے اس پر میں عمل کرنے کی اپنی امکانی حد تک کوشش کر رہا ہوں. آپ کو بھی یہی اصول میں تلقین کر رہا ہوں، جو آج سمجھ میں آیا ہو اس پر آج عمل کیجیے. اگر آج کسی کی سمجھ میں آیا کہ نہیں صاحب الیکشن ہی کے راستے سے اسلام غالب کیا جا سکتا ہے، میرے نزدیک اس کو بھرپور حصہ لینا چاہیے الیکشن کے کام کے اندر، جو آج اس کی سمجھ میں آیا. لیکن دیکھتے رہنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے، آنکھیں کان بند نہیں کر لینے چاہیے، دماغ پر تالا نہیں ڈال لینا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے. میں بھی ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ ہر سے آخر ہے جو میں نے عرض کر دیا. آئی ایم اوپن ٹو کریکشن. کوئی مجھے بتائے کہ اس کے علاوہ کیا شکل ہے، کیا راستہ ہے. مجھے یہ نظر آیا میں اس پر عمل پیرا ہوں. میں نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی قائم کی ہے، چاہے مذاق اڑا اور تماشے ہوئے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ کیا شخص ہے عجیب، یہ جماعت بنا رہا ہے تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر. بیعت تو ہم ایک ہی جانتے ہیں، وہ پیری مریدی والی بیعت ہوتی ہے، اور تو کوئی بیعت نہیں ہوتی. وہ بیعت، بیعت جہاد، جس کا نام ہے کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، جس پر کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت بنائی اور جہاد کیا. تو جو چیز میں نے صحیح سمجھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحزیز نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی مذاق اڑاتا ہے یا تماشا بناتا ہے، میں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. میں اپنی جان, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی, انسان ذمہ دار ہے اپنی جان کا, اپنی توانائی کا, اپنی قوت کا. میں اگر اسے لگا دوں گا میں انشاءاللہ عند اللہ سے شروع ہوں گا. اب آپ کا کام ہے, آپ سوچیں اور کریں کیا سمجھ میں آ رہا ہے. جس تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا ہے. دو کتابیں میری چھپ کر آ چکی ہیں, ان کا مطالعہ کیجئے. تیسری کا آغاز اب ہو چکا ہے, پہلی قسط آئی ہے. میں خاص طور پر آج کی اپنی اس گفتگو کے حوالے سے آپ سے ایک اجر اس کا مانگ رہا ہوں, ایک اجرت طلب کر رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس کتاب کو بھی مکمل کر دوں. میرے ذہن میں ہے, تقریریں ہوئی ہیں, اور کسی تقریر میں کوئی پہلو زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے, کسی میں کوئی پہلو ہو جاتا ہے, لیکن یکجا ہو کر ایک کمپریہنسو فارم میں کہ اسلامی انقلاب کا لائحہ عمل کیا ہے, میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اسے مکمل کر سکوں. باقی یہ کہ غور کرنا, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں ہے, وہ ہر شخص کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.